والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
رسالة آية درود السلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك یوم القیامة اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی
صلو علی الحبیب
سامی بھائیو آپ سوالات کیجئے مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجیے انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
جو لوگ پریشانیوں اور تنگ دستیوں کی وجہ سے شکوہ شکایت کرتے بلکہ بعض اوقات معاذ اللہ عزوجل کفریہ کلمات بک دیتے ہیں ایسوں کو کس طرح سمجھایا جائے
رب کائنات عزوجل نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل کی 18 آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے تو بندے کو چاہیے کہ ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس طرح نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جیسے کہ ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا
لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
ترجمہ کنز الایمان اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا جو نادان بندے ناشکری کرتے ہیں ان کو اللہ عز و جل نے عذاب شدید کی وعید بھی سنائی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
ترجمہ ایک انزل ایمان اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے اللہ عز و جل ایمان والوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے ان کے گناہ مٹاتا اور درجات بڑھاتا ہے لہذا جب بھی مصیبت آئے اس آیت کریمہ کو ذہن میں لے آئیے چنانچہ پارہ 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالی ہے
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم
وهم لا يفتنون. ترجمہ کنز الایمان، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یاد رکھیے، صرف انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ اور اولیاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہی امتحان نہیں لیا جاتا، عام مسلمان بھی آزمائے جاتے ہیں اور پھر صبر کر کے خوب رحمتیں لوٹتے. چنانچہ خدا رحمان عز و جل کا فرمان ہے، رحمت نشان ہے، پارہ دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 تا 157، یہ وہ آیتیں ہیں جو عموماً نمازوں میں امام صاحبان پڑھتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہوں گے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب عز و جل کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہوتی ہیں جس تک ہماری عقل کی رسائی نہیں. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کام میں اپنے لیے بہتری سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا. رب کریم تبارک و تعالی اپنی حکمت بالغہ سے اسے اس سے بچا لیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ پریشانی میں ہوتا ہے، مگر وہ پریشانی یا تو کسی بڑی بلا کے بدلے، یا گناہوں کو مٹانے، یا بلندی درجات کے لیے اسے دی گئی ہوتی ہے. ہماری جن دعاؤں کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، یا تو وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، یا رب بلا کا سبب بنتی ہیں، یا انہیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ دنیا میں جن دعاؤں کا اثر نہیں ہوا تھا، بندہ جب بروز قیامت ان کا ثواب دیکھے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش اس کی کسی دعا کا دنیا میں اثر ظاہر نہ ہوا ہوتا اور سب آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی. تمہارا مسلمان کو چاہیے جب بھی مصیبت پہنچے تو صبر و شکر کے ساتھ اس مقولے کا مصداق بنا رہے کہ رضا مولا ازہما اولا، یعنی اللہ عز و جل کی مرضی سب سے بہتر ہے. نور العرفان صفحہ 531 پر ہے، بعض دیہاتی لوگ ایمان لے آتے اور اگر ایمان لانے کے بعد اولاد دولت سے صحت پاتے تو کہتے کہ اسلام سچا دین ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوتا یعنی دنیاوی فوائد نہ پہنچتے تو کہتے اسلام برا دین ہے. معاذ اللہ، ہم تو جب سے مسلمان ہوئے ہیں تب سے مصیبتوں میں پڑ گئے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی جہالتیں آج بھی دیکھی جاتی. مجھے ہند کے عیسائی بھائیوں نے لکھ کر دیا تھا کہ ایک نوجوان کو نماز کی دعوت دی، ہم نے نیکی کی دعوت دی، نماز کا کہا، اس نے بولا نہیں بابا میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، نمازیں پڑھنے سے تو مصیبتیں آتی ہیں. معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ. یہ تو بالکل، یعنی کہ حدیث پاک ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو دنیا میں مومن کے لیے تو تکلیفیں ہیں، قید خانہ تکلیفوں کی جگہ ہے، قید خانے میں عیش و تعیش نہیں ہوتا. جیسے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کا منظوم ترجمہ کرتے ہیں یا وہ خلاصہ بیان کرتے ہیں یا شرح کرتے ہیں، ہست دنیا جنتا کفار را، ہست دنیا جنتا فاسقوں اور ظالموں کے لیے جنت ہے. مزید آگے فرماتے ہیں،
دہر مومن
نہیں، کیس خانہ میں تکلیف ہوگی. اور مسلمان کو جب جنت کا ایک جھونکا ملے گا نا، وہ ساری تکالیف فراموش کر دے گا. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یاد آیا مجھے کہ ایک بار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا حصول صحت کے بعد، کیونکہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال 7 ماہ 7 دن سب بیمار رہے تھے، بہت زیادہ بیمار رہتے اور تنہا رہ گئے تھے. آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، اولاد بھی آپ کی کسی آزمائش میں فوت ہو گئی، مکانات بھی ڈھہ پڑے، باغات بھی نظر آتش ہو گئے، بہت سخت آزمائش، وجود میں بھی طرح طرح کی بیماریاں، یہاں تک کہ پھر ملاوٹ کرنے والوں نے معاذ اللہ یہاں تک بھی گڑ دیا کہ ان کے وجود مسعود میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے. تو یہ یاد رکھیے کہ نبی جو ہے نا، اس کے جسم کا کھانا زمین پر حرام ہے، زمین نہیں کھا سکتی. جب زمین نہیں کھا سکتی تو کیڑے کیسے کھا لیں گے؟ پھر دوسرا یہ کہ نبی کو کوئی ایسا مرض نہیں ہو سکتا جس سے لوگ گھن کھائیں. گھن کھانا سب سمجھتے ہوں گے، لیکن آدمی کو تنفر و نفرت آئے کھینچی کرے، تو ایسا مرض نفرت بڑھانے والا مرض نبی کو نہیں ہوتا، نبی استفاق ہے. تو آپ کے وجود مسعود پر کیڑے نہیں آئے تھے، یہ ایسے ہی بس لوگوں نے کر دیا. بہرحال بیمار آپ بہت سخت ہوئے تھے، تو جب آپ کی صحت ہوگی نا، تو ایک بار جبریل امین نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو فرمائیے کہ آپ اس بیماری میں زیادہ خوش تھے یا اب صحت یابی کے بعد آپ زیادہ خوش؟ قربان جائیے اللہ کے نبی کی شان ہے، بس انہیں کا حصہ ہے. فرمانے لگے کہ بیماری کا حال بھی خوب تھا کہ روزانہ 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مجھے خطاب کیا جاتا تھا کہ اے بندے ایوب، اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ جب سے صحت یاب ہوا ہوں اس خطاب کی لذت سے محروم ہو گیا. یہ انہیں کی شانتی، انہیں کا اللہ ان کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما دے. ہم برداشت کر ہی نہیں پاتے، ہم امتحان میں بس فیل ہی فیل ہو جاتے ہیں، صبر ہو ہی نہیں پاتا. حالانکہ پتا ہے کہ بے صبری سے مصیبت جاتی نہیں ہے، سب کو پتا ہے. آہو ہائے ہائے کرنے لگا مصیبت جاتی ہے. اب جوان بیٹا جس کا مر گیا، دیوار میں سر ٹکرائے پھاڑ دے، سر ہی تو پھٹے گا، دیوار بھی نہیں ٹوٹے گی، نہ بچہ زندہ ہوگا، وہ تو مر چکا. تو بس اسی طرح کوئی بیماری آ گئی تو رونا دھونا کرتے ہیں ہم، معاذ اللہ بعض لوگ شکوے کے الفاظ. رونا تو خیر مضائقہ نہیں ہے، آدمی روتا ہے بے بس ہوتا ہے. تو گریا تو اگر اس میں کوئی جزا فضا نہیں ہے، چیخو پکار نہیں، تو یہ غم سے رونا کسی یعنی کہ اپنے عزیز کی موت پر، یہ رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال پر ملال ہوا. اللہ تعالیٰ کی جب مشیت کے مطابق وہ قضا آئی ان کو, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان کرم مبارک آنکھوں سے رحمت کے آنسو بہنے لگے تھے. تو اپنے عزیز کی موت پر رونا جو ہے وہ برا نہیں, بس اللہ جزا فضا سے بے صبری سے واویلا مچانے سے ہمیں محفوظ رکھے, کہ واویلا میں پھر کفریات جو لوگ بکتے ہیں اور پھر ایسے ان کے جذبات ہوتے ہیں کہ روکنا مشکل ہوتا ہے, کہ روکو تو کہیں وہ دو چار اور بک دے گا, ایسے خطرناک اس وقت موقع ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. مرنا تو سب کو ہے, اگر ہزار سال بھی اگر بالفرض ہم میں سے کوئی جی جائے پھر بھی مرنا پڑے گا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا جب روانگی کا وقت آیا دنیا سے, تو مشہور واقعہ ملک الموت علیہ السلام کا, اور بہرحال مختصر یہ کہ ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ بیل پر ہاتھ رکھ لیں, جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی عمر آپ کی زیادہ ہو جائے گی. عرض کیا کہ پھر کیا ہوگا, تو فرمایا گیا پھر موت. بولا جب موت آنی ہی ہے تو ابھی دیکھیے کہ اگر کروڑوں سال بھی بال فرض محال کو جی جاتا ہے کہ ہم میں سے کروڑوں سال تو کس نے جینا ہے, پھر بھی موت ہے. تو اس لیے الموت قد ہن کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر نفس میں ہر جاندار میں پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار میں گزرنا ہے. اس لیے مطلب اب بچہ مرا یا باپ مرا یا بہن مری یا ماں کی فوتگی ہوئی, ہم اگر معاذ اللہ شکوا کریں تو کیا شکوا کریں, ہم اپنا بھی تو مرنا ہی ہے نا, ہمیں بھی تو آج نہیں تو کل. جوانی میں مرنے والے سے تو لوگ ہمدردی کرتے ہیں, اور جب بڈھا مرتا ہے بےچارہ اس پر تو ہمدردی ہے تو بول بولنے والا بھی نہیں ہوتا, بلکہ دل خوش ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کا کہ یار جان چکی. اللہ پاک بس عزت و آبرو کے ساتھ ہمیں اٹھائے, کسی کا محتاج نہ کرے. ذہن نصیب ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا ارض مدینہ پر جلوہ محبوب میں موت وہ بھی بصورت شہادت نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سورۃ الحج کی گیارہویں آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے, ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ترجمہ کنز الایمان, اور کچھ آدمی اللہ عز و جل کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں, پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ گئی جب تو چین سے, اور جب کوئی جانچ یعنی آزمائش آ کر پڑی منہ کے بل پلٹ گئے. دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے ذریع نقصان. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری قسمت میں شاید اللہ عز و جل کچھ لکھنا ہی بھول گیا ہے, یہ کہنا کیسا ہے؟
یہ جملہ کفر ہے, کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کی شدید گستاخی اور اسے معاذ اللہ بھول جانے والا قرار دیا گیا. یقیناً اللہ عز و جل بھولتا ہی نہیں, بھول جانے سے پاک ہے, اور ہر وہ بات جس میں اللہ عز و جل کی طرف بھول کی نسبت کی جائے خالص کفر ہے. پارہ سولہواں سورہ طہٰ آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے, لا يضل ربی ولا ينسى. ترجمہ کنز الایمان, میرا رب عز و جل نہ بہکے نہ بھولے. تمہیں بھائیو جب بھی کوئی آفت آ پڑے, طویل عرصے تک مسائل حل نہ ہو, صرف صبر اور صبر سے کام لینا اور آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے, کہ اللہ عز و جل ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی نے کہا شاید اللہ عز و جل کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, میری دنیاوی خواہشات اس نے کبھی پوری نہیں کی, زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی, جس کسی سے محبت کی وہ دور چلا گیا, میرا ہر خواب ٹوٹا, تمام ارمان کچلے گئے. اب آپ ہی بتائیں میں اللہ عز و جل پر کیسے ایمان لاؤں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
یہ کلمات رب کائنات عز و جل پر شدید اعتراضات سے پر ہیں. نیز قائل نے اپنے ایمان سے خود ہی انکار بھی کر دیا یہ کہنے والا کافر. دراصل دنیا بھر سے ہمیں مکتوبات آتے ہیں تو یہ ہمارے مکتوب میں اس طرح کے جملے آئے تھے اور آتے رہتے ہیں. اس طرح کافی جو بیان ہو رہا ہے ان میں اس طرح کے جملے جو لوگ خطوط میں ہم کو لکھتے پریشان ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ لکھنے میں تو آدمی خط لکھتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یار یہ رائٹنگ صحیح نہیں ہے الفاظ چست نہیں ہے تو پھاڑ دیتا ہوگا پھر لکھتا ہوگا اچھا قلم اٹھاتا ہوگا سوچ سوچ کے لکھتا ہوگا اس میں کفریات لکھ دیتے ہیں. تو جب یہ ایسے لوگ بولنے پر آتے ہوں گے پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہوں گے. تو بس اللہ کرے کہ وہ سعادت مل جائے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کب کیا بولنا چاہیے کہاں کیا بولنا چاہیے. ذہن نصیب بولنے سے پہلے تولنا نصیب ہو جائے. ہم تولے بغیر بولتے ہیں تو اکثر خطا کھا جاتے ہیں. اللہ پاک ہمارا ایمان
وہ عشق حقیقی
نہیں بھی ہے جو گھروں میں آج کل بکے جاتے ہیں اور ساتھ میں توبہ کا بھی طریقہ ہے اور تجدید نکاح کا بھی اس میں طریقہ ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو ضرور حاصل کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم.
اگر کوئی پریشان حال یوں کہہ بیٹھے کیسے یقین کروں کہ اللہ سنتا ہے تو کیا حکم ہے؟
یہ جملہ کفر ہے کیونکہ اس جملے میں اللہ عز و جل کی صفت سماعت پر شک کیا جاتا ہے. یعنی وہ سننے کی صفت ہے اس کی، اس پر شک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ سنتا بھی ہے کہ نہیں، وہ سن سکتا ہے کہ نہیں، مغاز اللہ خالص کفر ہے یہ. اور اگر یہ جملہ دعا کے موقع پر بولا گیا اور کہنے والا اگر اپنے اس قول سے یہ مراد لیتا ہے، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل دعا قبول کرتا ہے، تب بھی یہ معنی کفریاں ہیں. اس میں مطلقا اللہ عز و جل کی دعا قبول نہ کرنے کا اظہار کیا جا رہا ہے، حالانکہ ارشاد قرآنی ہے 12:12 سورۃ المؤمن آیت نمبر 60، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ترجمہ کنزول ایمان، اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اب یہاں وسوسہ آدمی کو آتا ہے کہ میں تو 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، میں جو اولاد ہی نہیں ہے، بے اولاد 15 سال سے میرے وہ اولاد نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں، قرآن میں کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ سچا ہے، تو پھر اس کی جو تفسیر ہوتی ہے نا وہ دیکھنی چاہیے. ایک دم وسوسوں کو اپنے دل میں جمنے نہیں دینا چاہیے. اب یہ کہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اسی وقت اس دعا کا اثر بھی ظاہر کر دوں گا، دعا قبول کروں گا، اب کب قبول کروں گا یہ اس میں اس آیت میں اس کی وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کو 12 سال یا 15 سال ہو گئے تو آپ یہ ذہن بنا لے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، یہ غلطی ہے. پھر اس کے قبول کرنے کے انداز جو ہیں وہ مختلف ہیں دعا کے قبول ہونے کے. مثلا جو دعا مانگی گئی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا. ہمارے یعنی کہ عام طور پر ہم اسی کو دعا کی قبولیت کہتے ہیں کہ جو مانگا تھا مل گیا، اولاد نہیں تھی دعا کی اولاد ہو گئی، نوکری نہیں تھی دعا کی نوکری مل گئی، یوں بھی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن دوسرے بھی انداز ہوتے ہیں، مثلا بڑی مصیبت چل جاتی ہے، آپ کا بچہ بیمار تھا، آپ نے دعا مانگی، 101 بخار تھا اس کو، آپ نے دعا مانگی مگر 101 بخار اب بھی ہے، دوسرے دن بھی 101 ہے، ایک ہفتہ ہو گیا روزانہ دعا مانگتے لیکن بخار 101 سے کم نہیں ہو رہا، تو آپ سمجھتے کہ دعا قبول نہیں ہوئی. بھلے مانس یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ 101 سے بڑا نہیں، ہو سکتا ہے آپ دعا نہ مانگتے تو آج 103 ہوتا، 104 ہوتا، دماغ میں خشکی ہو جاتی، گردن توڑ بخار ہو جاتا، تو یہ ہمیں نہیں پتا. تو احسن الویال آداب دعا میں میرے آقا اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے، احسن الویال آداب دعا، اس میں میرے آقا اعلی حضرت نے حاشیہ لکھا ہے اور اپنی جوانی میں حاشیہ لکھا ہے، میں نے اندازہ لگایا اس میں کہ تقریباً اس وقت سرکار اعلی حضرت کی عمر شریف 22 سال تھی جب یہ حاشیہ لکھا ہے. اس کتاب میں وہ کچھ میں نے دیکھا وہ تاریخ وغیرہ، تو اس میں اندازہ ہوا کہ 22 سال جوانی میں خدا کی قسم ایسی شرح لکھی ہے اس باپ کو مبارک ہو جس نے ایسا بیٹا پالا، خدا کی قسم ایسا علمی انداز ہے کہ بڑے سے بڑا علامہ بھی کیا لکھے گا جیسا میرے آقا اعلی حضرت نے اس پہ حواشی لکھے الحمدللہ. تو وہ ضرور حاصل کیجئے. مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ یہ ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس کی تسہیل چھاپی ہے، کیونکہ زبان بہت ادق مشکل ڈیفیکلٹ، تو اس کو آسان کر دیا، مشکل الفاظ کے حاشیے میں معنی دیے کہ ایک کم اردو جاننے والا بھی تقریباً وہ پڑھے تو سمجھ جائے. تو وہ تو خریدنے کی نیت کر لیں آپ، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، آپ کا سودا یہ مہنگا نہیں پڑے گا، انمول کتاب ہے یہ میرے آقا اعلی حضرت کی، تو ہر کتاب آنکھیں بند کر کے لے لیا کرو. میرا تو آج سے بھی دعوت اسلامی کے پہلے سے یہ ذہن ہے کہ اعلی حضرت کی کتاب پتا چلے گی اعلی حضرت کی کتاب ہے، پلے پڑھتی نہیں پڑھتی تبرک کا لے کے رکھ لیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے. اپنے نہیں پڑھیں گے تو اپنی اولاد انشاءاللہ کل پڑھے گی، یہ سیکھ جائے گی پڑھنا. گھر کا کوئی فرد پڑھ لے گا، نہیں بھی پڑھ سکے گا تو ایک ولی کامل کی کتاب ہے، انشاءاللہ یہ پڑھے پڑھے برکتیں لٹاتی رہے گی. دیکھو نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر جب نیا لیتے ہیں تو قرآن پاک رکھتے ہیں، سجا کر رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں لیکن رکھتے ہیں، تو یہ رکھنا بھی تو بھائی سے برکت ہے. تو اسی طرح ان کتابوں میں اللہ اور رسول کے نام ہے الحمدللہ، پھر ولی کامل کے قلم سے نکلے ہوئے اس کی تو کیا برکت ہے. کنزول ایمان بھی اصول برکت کے لیے رکھ لیجیے، پڑھیے بھی اردو میں ہو تو ترجمہ. تو اب یہ کہ ایک اور بھی آپ کو یہ خرچہ کرنے کی ترغیب دی میں نے، ایک تو 28 کلمات کفر، ایک مزید اور وہ احسن الویا، یہ یاد نہیں رہتا نہ صحیح، اس کا آسان نام رکھا اس کتاب پہ لکھا فضائل دعا، یہ بھی یاد نہیں رہتی تو آپ مقدمے پر کہنا کہ اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب دعا کے فضائل وہ مجھے دے دو، یا دعا کی کتاب دے دو، اعلی حضرت والی دعا کی کتاب دے دو، اگر یہ بھی کہو گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ عزوجل. اور کنز الایمان اگر ابھی تک آپ کے گھر میں نہیں ہے وہ تو لینا ہی چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خرید فرمائیں گے. الٹے سیدھے لوگ کیا کیا سجاوٹوں کی چیزیں لیتے ہیں، فوٹو والی چیزیں لیتے ہیں، پتہ نہیں بہت چیزیں لیتے ہیں، ڈیکوریشن پر ہزاروں لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں. تو میں تو وہ خرچہ آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے کمرے کا ڈیکوریشن کرے نہ کرے، الحمدللہ وہ آپ کی آخرت کو سجانے کا کام کرے گا. یہ سامان آپ کی قبر کو سجانے کا کام کرے گا، قبر میں پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ یہ آپ کے دل کی سجاوٹ کر دے گا. تو یہ کام ہزاروں لاکھوں کا نہیں، یہ خرچہ بیسوں کا یا سینکڑوں کا زیادہ زیادہ، تو اس کو بھی کر لیجیے خرچہ، یہ بھی انشاءاللہ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على العبيد
يا خدا چرخ اسلام پر تا بد مطلب کے اعلی حضرت سلامت رہے یا خدا
مات پہ دے مدینے میں اور محمود عاقبت